من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا. اب سفارش کے بارے میں قاعدہ سمجھ لیجئے. یشفع، شین فی عین، شفع، ایک ہوتا ہے شفع اور ایک ہوتا وتر، ایون اینڈ آڈ. تو یہ شفع جو ہے یہ ایون کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایون کیا ہوتا ہے؟ اکیلا نہیں ہوتا، دو، ایک کے ساتھ ایک ملا کے دو. تو ایک اکیلا اور دو گیارہ. یشفع مثلا آپ اکیلے تھے، کسی نے آپ کی سفارش کر دی، تو آپ کیا ہو گئے؟ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں، گویا آپ ایک نہیں، اب ایک اور کے ملنے سے گیارہ ہو گئے. تو میں یشفع شفاعتن، جو کوئی سفارش کرے سفارش، حسنتن اچھی، تو کیا ہوگا؟ یکل لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے. یعنی اچھی سفارش کرنے سے اگر کوئی کسی کا کام کر دیتا ہے تو آپ بھی کمیشن حاصل کریں گے اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا. لیکن لوگوں نے تو دنیا میں کمیشن لینا شروع کر دی، اور ہوتی وہ کچھ رشوت ہی ہے لیکن اس کو نام کمیشن کا دے دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. یہاں پہلے تو ہم دیکھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. شفاعت کی بات ہو رہی ہے اوپر والے کانٹیکسٹ میں ہی. مراد اس سے اصلاً کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر جہاد کا شوق پیدا کرو، جہاد میں جانے کے لیے سفارش کرو. مثلاً کوئی جانا چاہتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو جانے نہیں دیتے، آپ چلے جاتے ہیں اس کے ماں باپ کے پاس اور جا کر اس کی سفارش کرتے ہیں. آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ یہاں بھی ایسے ہوگا، آپ یہاں آنا چاہتے ہوں گے، آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے پیرنٹس آنے نہیں دے رہے ہوں گے، پھر آپ نے کیا کیا ہوگا؟ اپنی کسی سہیلی سے کہا ہوگا کہ ذرا میری اماں سے بات کرو، میری سفارش کرو. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو ایک نیک کام پلانے کے لیے صرف اسے جوش دلانا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے سفارش بھی کرنی پڑتی ہے، کسی دوسرے سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے گراؤنڈ پریپئر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے حمایت کرنی پڑتی ہے. تو جو کوئی اچھی شفاعت کرے، کسی اچھی چیز کی سفارش کرے، تو اب مثال جو میں نے دی، تو آپ کی سفارش سے اگر آپ کی دوست کو قرآن پڑھنے کی اجازت مل گئی، اب جو کچھ وہ پڑھ رہی ہے، جو وہ عمل کرے گی، جو وہ آگے سکھائے گی، جو اس کے ذریعے سے خیر پھیلے گا، اس سارے کام میں آپ حصے دار ہو گئے. یہ اللہ کی رحمت کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی پر اتنا زیادہ اجر دے دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا چڑھا کے اجر دیتے ہیں. اسی طرح مثلاً کسی نوجوان مسلمان کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو دوسرے مسلمان ایک گروہ کی شکل میں اس کے والدین کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کے لیے اجازت لے لی، اچھی سفارش کر دی، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے اجر کا سبب ہو گیا. یہ جو نصیب ہے نا، نصیب، یہ نصب کرنے سے ہے. نصب، نصب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو فکس کرنا، گاڑنا. مراد اس سے کیا ہو گیا؟ فکسڈ پروفٹ. کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں لفظ فکسڈ پروفٹ. نصیب کا لفظ ہے یہاں، حالانکہ حصے کے لیے حظ بھی ہے، شطر بھی ہے، اور لفظ بھی ہے حصے میں. خود لفظ حصہ عربی کا ہے، حصہ لفظ عربی کا ہے، لیکن یہاں نصیب، نصب شدہ چیز، فکس. اور جو چیز فکس ہو جائے، شیکی نہ ہو، وہ ریلائبل ہوتی، کہ یہ تو فکس ہے، یہاں اس میں نہیں ہلنا، بس اس کا تو پورا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ثواب نہیں بول رہے، اور کوئی لفظ نہیں استعمال، نصیب بول رہے ہیں، کہ وہ تو گویا اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا کہ یہ تو اس کا ثواب پکا ہے، فکس پروفٹ. یہ اس کام کا اتنا ثواب کیوں، نصیب کیوں اس میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کر ہی وہ سکتا ہے جو دین سے سچی اور خالص محبت رکھتا ہو، واقعی جینوئن محبت اس کی دین سے. آپ دیکھیں نا، آپ کس کی سفارش کرتے ہیں اور دل سے کس کے لیے کچھ آپ جھگڑنے چل پڑتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہو جس کے لیے آپ واقعی ایک احساس رکھتے ہیں، نہیں اس کا کام ہو جانا چاہیے، بس ہو جانا چاہیے، آپ ہر ایک کے لیے تھوڑی جھگڑتے ہیں. گہری ایسوسی ایشن کی طرف اشارہ ہے، دین کے لیے، دین کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں، قتال کے معاملے میں شفاعت وہی کرے گا جو دین کے مفاد کو سر آنکھوں پر رکھتا ہو، اس کے لیے واقعی تڑپتا ہو کہ کسی طرح اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، ہر شخص اللہ کی طرف آ جائے، ہر ایک کے دل میں اس کی محبت آ جائے، بس وہی کر سکتا ہے. اور اگر وہ محبت نہ ہو دین کے عام ہونے کے لیے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی ذات کے ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر ہماری دلچسپیوں کا محور کیا ہوتا ہے؟ ہماری اپنی ذات ہوتی ہے. پھر ہم ہر وقت اس کے فائدے کی سوچتے ہیں، پھر دین کے فائدے کی نہیں سوچتے. اب دیکھیے کس طرح ایک سے ایک آیت لنکڈ ہے نا، ہے نا قرآن کا اعجاز. اور اکثر لوگ کیا شکایت کرتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں وہ کوئی کچھ کوئی کہیں بات، ایک آیت میں کچھ لکھا ہوتا، اگلی میں کچھ اور، اگلی میں کچھ اور. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تدبر نہیں کرتے. جب تدبر کرے تو ایک سے ایک چیز بالکل مربوط نظر آتی ہے. اور یہ عام حالات میں بھی ہے شفاعت، اب اس کو عام کانٹیکسٹ میں بھی لے لیں. کسی شخص کی سفارش، ہمارے ہاں سفارش کا لفظ ہی برا ہو گیا ہے نا، نیگیٹو سینس میں استعمال ہونے لگا، سفارشی، سفارش، نہیں نہیں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. میرٹ، میرٹ ضرور ہے، لیکن کسی کی سفارش اچھے مقصد کے لیے کرنا بھی اجر کا سبب ہے. یعنی سفارش بذات خود کوئی اچھی بری چیز نہیں، اچھے مقصد کے لیے ہو تو بہت بڑے اجر کی بات، غلط کام کے لیے ہو تو سزا کی بات. عام زندگی میں آپ کو کئی دفعہ سفارش کرنی پڑتی ہے، کرانی پڑتی ہے ایک جائز حق کو لینے کے لیے. مثلا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں گئے ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے اسکول کا مسئلہ ہے، کیا بچوں کے لیے پڑھنا حق نہیں ہے ان کا؟ کیا ماں باپ کے قصور کی سزا بچوں کو ملنی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے نا. لیکن عموماً ہمارے اچھے اسکولوں کا حال کیا ہے کہ ضرورتاً یا نہ ضرورتاً جب تک آپ کے پاس سفارش نہ ہو گویا آپ قابل ہی نہیں. اب کوئی شخص اگر کسی کے لیے سفارش کرتا ہے کہ اس بچے کو کسی اسکول میں داخلہ مل جائے تو یہ کیا ہے؟ مثلا ایک اچھی بات. یعنی ایک شخص کو پڑھنے کے لیے، کوئی یہ جاب نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں، یہ کیا ہے؟ ایک اچھے کاز کے لیے اگر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ جو کچھ پڑھے گا، جو اچھے کام کرے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. اور اگر وہ نہیں پڑھتا، جاہل رہتا ہے یا اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ اس کو ایک اچھا ماحول نہیں ملا، تو یہ اس کے ساتھ ایک زیادتی ہو گئی نا. تو یہاں کیا ہے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے کاز کے لیے سنسیئر ہونا چاہیے. مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان، ہر مسلمان بہت امپورٹنٹ ہے، ایک جسم کی طرح نا. اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کو پروموٹ کریں، آگے بڑھائیں، ہمارے ہاں کیا لیگ پولنگ ہے، آگے کو بڑھے تو صحیح، نہ خود بڑھیں گے نہ بڑھنے دیں گے، نہ خود ترقی کرنا ہے، نہ خود محنت کرنا ہے، نہ کام کرنا ہے، جو کرے گا اس کو بھی کھینچیں گے. بالکل ہماری ویلیوز الٹ گئیں، جو کرنا چاہیے تھا وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ زندگی کا حصہ بن گیا اور کر کے خوش ہیں، اس کو کلیورنس سمجھتے ہیں اپنی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ سفارش اچھی کرو، اس لیے کہ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، ایک عمارت کی طرح، ایک اینٹ دوسرے کی مددگار ہے. جب سب مل کر ایک دوسرے کو آگے پروموٹ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسلام کو ترقی ہوگی. اچھا اب اس دور میں ہوتا کیا ہے کہ اسلام کی ترقی کے لیے تو ہم مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھاتے، ہاں مختلف مائنورٹیز جو ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ ریلیجن وائز ہو یا کسی برادری کی طرف سے ہو یا کوئی اور سبب ہو لوگوں کے جمع ہونے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذات برادری کی وجہ سے یا کسی خاص سیکٹ میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈیزرو کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. تو ایسی صورت میں کیا ہے، وَمَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً سَيِّئَةً, جو کوئی بری سفارش کرے گا, یعنی کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. مثلا ایک شخص سخت نا اہل ہے, دو لفظ لکھنا نہیں جانتا, آپ اس کو کسی ایسے سینسیٹیو ادارے کا سربراہ بنا دیتے تو سب کچھ بگاڑ کے رکھ دے گا. یعنی کسی کو ایسی جاب دلوا دیتے ہیں جو وہ کر ہی نہیں سکتا. مثلا ایک ڈاکٹر ایسا کہ جو جعلی ڈگری لے کے ڈاکٹر بنا ہے, ٹیکہ لگانا اس کو نہیں آتا, آپ اس کو کسی اسپتال میں لوگوں کی جان سے کھیلنے کے لیے نوکری دلوا دیتے ہیں. تو یہ کیا کیا آپ نے؟ ظلم کیا بہت سو پہ. یہ کس میں آتا ہے؟ میں یشفا شفاعتن سیئتن, جو کوئی بری سفارش کرے, یعنی مالا یجوز, یکل لہو کفل منہا, اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. اب وہ جتنے مریضوں کو مارے گا اس کا عذاب وہ غلط سفارش کرنے والے پہ بھی پڑے گا. نا اہل کی سفارش کر کے اس کو ایسی جگہ بٹھانا کہ جہاں وہ انسانوں کے مفاد سے کھیلے, انسانوں کی جان سے کھیلے, تو اس غلط کام کرنے. اس نے کیا کیا؟ ایک شخص کو تو فائدہ پہنچا دیا کہ اس کو نوکری دلا دی, اور ہزاروں کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. تو ایسی سفارش کیا ہے؟ شفاعتن سیئتن, کہ کسی کے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے. یعنی ایک طرف اجتماعی مفاد ہے اور ایک طرف ذاتی مفاد ہے. آپ کہیں نہیں, چونکہ میرا بھائی ہے اس لیے میں نے اس کو تو ضرور پروموٹ کرنا چاہے ہزاروں کا نقصان ہوتا رہے. نہیں, یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ شفاعتن سیئتن. اور جو غلط سفارش کرے گا, اس غلط سفارش کے نتیجے میں جتنی غلطیاں ہوں گی یہ سفارش کرنے والے کے حصے میں بھی جائیں گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور ہے اللہ ہر چیز پر نگران, وہ دیکھ رہا ہے کون کس کے لیے اچھی سفارش کر رہا ہے اور کون بری کر رہا ہے. مقیت کا لفظ جو ہے نا, قوت سے بھی ہے, قوت روزی کو کہتے ہیں عربی میں, مقیت روزی دینے والا ہے. ٹھیک, یعنی تم نہیں کسی کے روزی رساں, کہ اگر آپ سوچیں نہیں اگر میں سفارش نہیں کروں گا اس کو نوکری نہیں ملے گی, اس کے بچے کیا کھائیں گے. نہیں, وہ اللہ رزق دینے والا ہے, اگر وہ اہل نہیں تو سفارش مت کریں. پھر اسی طرح مقیت کا ایک معنی کیا ہے؟ حاضر, نگران, یعنی اللہ نگرانی کر رہا ہے. غلط سفارش کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, دنیا میں نہیں بھی تو آخرت میں. اللہ خوب جانتا ہے کس نیت سے سفارش کر رہے ہو. یعنی اگر بری نیت سے سفارش ہو رہی ہے تو بھی اس کا صلہ یا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اچھا, اب کچھ باتیں اور ذہن میں رکھیں جو سفارش سے متعلق ہیں. پہلی بات تو وہی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جائز کام کی سفارش کرنے والے کو نیکی کا ایک مخصوص حصہ ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں گے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا, کوئی چیز لینے کے لیے مانگنے آتا, یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا, تو آپ سائل کو جواب دینے یا اس کو چیز دینے سے پہلے صحابہ سے فرماتے, تم لوگ اس کی سفارش کرو تاکہ اس کا اجر تمہیں بھی مل جائے. یعنی دے تو میں دوں گا, تم سفارش کرو کہ تمہارے کہنے سے جو میں دوں گا, دوں گا میں, لیکن اجر تم بھی وہ پا جاؤ گے. یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت. ہم تو کبھی ایسی کسی کی خیرخواہی نہیں سوچتے کہ میں صدقہ کروں اور اس کا ثواب کسی اور کو بھی مل جائے. کبھی سوچا ہم نے آج تک؟ نیور. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خبر نہ ہو کسی کو, میں خود ہی کر لوں جو کرنا اپنے لیے, صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے حکم جاری کرا دیتا ہے, یعنی جو دل میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بس وہ اس شخص کو پھر مل جاتا ہے. ہوتا تھا نا آپ کی مجلس میں بہت سے حاجت مند آتے تھے اور ضرورت مند آتے تھے. اور اس سے ایک اور چیز یہ بھی کہ جب دوسروں کو شریک کر لیا جاتا ہے نا بات میں, تو اس میں آپس میں محبت بھی بڑھتی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی, کیونکہ آپ ان کے مشورے سے کام کرتے تھے, آپ ان کو شریک مشورہ کر لیتے, نیکی میں بھی شریک کر لیتے. ہر رجل مومنین, ان کو ابھارتے نیکی پر، دوسری طرف ان سے سفارش کرواتے تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے۔ آپ بھی اگر دوسروں کے ساتھ ایسی خیرخواہی شروع کر دیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے لیے بھی لوگوں کے دل میں محبت نہ ہو۔ جب آپ ان کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں نا تو وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن جب ہم خود غرض ہوتے ہیں نا تو اس کا احساس بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ سفارش ضروری نہیں کہ جو کرے اس کی مانی بھی جائے۔ مثلاً کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ سفارش کرنے والے نہیں، آپ کے پاس سفارش لائی گئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، مجھے نہیں ماننی چاہیے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ نہ ماننا چاہے نہ مانیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی سفارش کرے تو آپ ہر صورت بات مان جائیں، نہ بھی مانیں اگر جینون نہیں تو گناہ نہیں، اگر جینون ہے مان گئے تو ثواب ہے، نہیں مانے کوئی بات نہیں۔ اس میں بڑی خوبصورت مثال ہے، آپ کو پتا ہے حضرت بریرہ کا کون تھی؟ بریرہ جی حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، شابش۔ اچھا، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، ان کا نکاح مغیث ایک شخص تھے ان سے ہوا ہوا تھا، وہ بھی غلام تھے۔ جو ہی یہ آزاد ہوئیں تو اب ان کو چوائس مل گئی کہ غلام کے نکاح میں رہیں کہ نہ رہیں۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں رہتی۔ آزاد ہوتے ہی وہ الگ ہو گئی ان سے۔ اب وہ جو مغیث بیچارے تھے وہ دن رات رویا کرتے تھے، گلیوں بازاروں میں روتے پھرتے تھے، ہائے بریرہ ہائے بریرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بڑا ترس آیا، آپ نے بریرہ کو بلوایا، آپ نے فرمایا دیکھو تم مغیث سے یعنی تعلق قائم رکھو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہے کہ سفارش ہے؟ اگر حکم ہے تو انکار نہیں کروں گی، اگر سفارش ہے تو نہیں مانوں گی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ایک عورت، اور وہ بھی کل تک غلام تھی، ابھی آزاد ہوئی، اس کو اتنا بڑا رائٹ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، یعنی بات نہیں سفارش مانے، یا نہ، چوائس اختیار ہے نا۔ کہنے لگی اگر آپ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر، کیونکہ جب حکم آ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر تو کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں کہ اپنی مرضی کرے، چاہے اس کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو ڈسپلن قائم کرنا ہے۔ لیکن اگر سفارش کی بات ہے، ایک بس ایک ریکمنڈیشن ہے، تو اس میں چوائس ہے۔ کتنی عقل مند خواتین تھی، پوچھ بیٹھے اگر سفارش ہے تو، کیونکہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی نا۔ ہم پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا اور کوئی چوائس نہیں اس کے پاس اور کوئی اس کا مقام نہیں۔ اصل بات یہ کہ ہم حقیقت حال سے، عملی مثالوں سے بھی ناواقف ہیں۔ تو بہرحال سفارش ماننے کے سلسلے میں کیا ہے کہ آپ خود ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اگر ماننے میں کسی کا نقصان نہیں تو مان لیجئے، ثواب ہوگا۔ لیکن اگر سمجھیں کہ کسی اور کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے کہ نہ بھی مانیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز دباؤ ڈالنا ظلم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک بات نہیں ماننا چاہتے لیکن ایک ایسا شخص سفارش لے کے آیا کہ اب اس کی ٹالی پشامت آئے گی، اس لیے مان لو۔ تو یہ اختیارات کا ناجائز دباؤ ڈالنا نہیں چاہیے، اس میں بھی صرف سفارش کرنی چاہیے۔ سفارش پہ معاوضہ لینا حرام ہے، کہ آپ کسی سے کہیں اچھا میں آپ کی سفارش کرتا ہوں، پہلے آپ مجھے 10,000 نکال کے دیجئے۔ 10,000 تو کوئی نہیں کہتا، چائے پانی کہتے ہیں، اور وہ چائے 10,000 کی آتی ہے یا اس سے بھی زیادہ کی ہو سکتی، ڈپینڈ کرتا ہے جی، جو انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں۔ خیر، تو معاوضہ لینا سفارش پہ حرام ہے، اسی کو رشوت بولتے ہیں۔ سفارش پر ہدیہ بھی قبول نہ کریں، کہ آپ کی سفارش سے کوئی کام ہو گیا، کیونکہ رشوت ہدیہ ہی کی شکل میں دی جاتی، اس کی رسید تھوڑی لی جاتی ہے۔ جس طرح قرض مقروض سے ہدیہ منع ہے، ایسے ہی جس سے سفارش کرائی گئی ہے اس کو ہدیہ دینا منع ہے، یعنی اس کام پر. ویسے اگر آپ کے ٹرمز ہیں پہلے سے ہی آلریڈی اس کام سے پہلے کے، پھر اور بات ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی سفارش سے کسی کو تکلیف پہنچی دوسرے کو، تو اس پر بھی اس کی شامت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی، مثلا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور دوسرا کہ کر دو اس کو، کرو کرو، ایک بری سفارش ہو رہی ہے نا، فرمایا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، محروم ہے. یعنی اگر کسی ناجائز کام میں، اور وہ ناجائز کام حرام کام ہے، اس میں سفارش کی اور وہ غلطی ہو گئی اگلے سے، تو یہ بھی بھرے گا اپنے سفارش کو. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم سلام کیے جاؤ کوئی سلام، دعا دیے جاؤ کوئی دعا. تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا، حیات سے، حیات اس کا روٹ ہے نا، حیاتی زندگی، بیسیکلی درازی عمر کی دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں سلام کے معنی میں بھی، کیونکہ سلام میں بھی کیا ہوتا ہے، السلام علیکم میں تم سلامت رہو، یعنی زندہ رہو. سب سے زیادہ تو سلامتی جان کی ہوتی ہے نا، پھر اسی طرح دوسری چیزوں کی. تو تحیہ بیسیکلی کیا تھا، زندگی کی دعا، لیکن بعد میں سلام کے لیے استعمال ہونے لگا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو سلام کرو اس سے زیادہ اچھے طریقے پر. یعنی کوئی آپ کو سلام کرے تو ایسے ہی بددلی سے منہ موڑ کے جواب نہ دو، بلکہ کیا کرو، جواباً زیادہ اچھی طرح ملو اس کو، زیادہ گرم جوشی سے جواب دو. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرتا اور آپ دھیان سے جواب نہیں دیتے، تو کئی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی. میں نے فلاں شخص کو سلام کیا تھا، اس نے صحیح طرح بات نہیں کی، اور سلام کرنے والا الٹا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ بیٹھتا ہے، کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا. تو اس لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے، کہ سلام کا جواب سلام کرنے والے سے بھی بڑھ کر اچھے طرح دو. اس میں انداز بھی اچھا، الفاظ بھی اچھے، سٹائل، ہر چیز آ جاتی. او ردوہا، اگر اوپر نہیں، نیکی زیادہ نہیں کما سکتے، تو اتنا تو ضرور لوٹاؤ. گویا سلام کا جواب دینا واجب ہے، لازم ہے، اور اگر نہیں دیا تو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، کہ کس نے جواب نہیں دیا، کس نے اچھی طرح دیا، کس نے اچھی طرح نہیں دیا، کس نے بہت ہی اچھی طرح دیا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، حسیب حساب سے، حساب لینے والا. کیونکہ سلام کرنا ان چیزوں میں سے ہے جس پر جزا بھی دی جائے گی، بدلہ بھی دیا جائے گا. تحیہ کا لفظ جو ہے، یہ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مجازن. بیسیکلی تو سلام ہی ہے، لیکن سلام بھی ایک تحفہ ہوتا ہے جو زبان سے دیا جاتا ہے. تو عام ہدیے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر تم کو کوئی دے تو کیا کرو، فحیو باحسن منہا او ردوہا، کہ جب تمہاری دینے کی باری آئے، کوئی موقع آئے، تو کوشش کرو اس سے زیادہ اچھی چیز دو اس کو، یا کم از کم اتنی تو دو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی منہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے کاپی کتاب سنبھالے، قلم کاغذ لکھا جا رہا ہوتا ہے، باقاعدہ گن گن کے رکھا جا رہا تھا کتنا دیا، پھر وہ کاپی معلوم نہیں کتنے سال تک سنبھالی رہتی ہے کہ اتنا ہی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تو ویسے بھی کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی نے دیا ہو اس وقت 100 روپے میں بہت کچھ آتا ہو, اب آپ اس کو جب لوٹا رہے ہیں تو پھر صرف 100 تو نہ لوٹائیے کیونکہ اب معاملہ 100 کا وہ نہیں رہا. تو ایسا حساب کتاب نہیں کہا گیا کہ کرو, کیونکہ اس سے تحفے کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تحفہ کس لیے ہوتا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے, نہ کہ بغض پیدا کرنے کے لیے. ہمارے ہاں یہ لینا دینا محبتیں نہیں نفرتیں بڑھا رہا ہے, شادی بیاہ کے موقعوں پہ خاص طور پہ, کہ نقص نکالے جاتے ہیں, اس پر منہ بنایا جاتا ہے. دینے کے معاملے میں بھی جو گھٹیا چیز ہوتی ہے خرید کے ہم کہتے ہیں اچھا دینے دلانے کے کام آ جائیں گے, یعنی جو استعمال کے قابل نہ ہوں چلو نکال دو ان کو, کسی پہ دین چڑھا دو. اللہ تو جانتا نہیں پھر نیت کیا کیا دے رہے ہو, تو محبتیں کیسے بڑھیں گی؟ ایسے دینے سے محبت نہیں بڑھتی. اس دینے سے محبت بڑھتی ہے جو دل کی گہرائی سے دیا جائے, خواہ ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں فحیو بأحسن منہا سے مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی نے 100 روپے کی چیز دی ہے تو تم 110 دو یا 100 ہی دو. اس سے مراد ہدیے کے معاملے میں کیا, ہر شخص کی اپنی حیثیت دیکھی جائے گی. مثلا اگر ایک شخص کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ بہت بڑا ہدیہ دے سکتا ہے, لینے والا ہو سکتا ہے اس حیثیت کا نہ ہو. اب اگر یہ کہا جاتا کہ وہی اس کوالٹی کی چیز لوٹاؤ یا اس قیمت کی لوٹاؤ تو وہ لینا تو اس کے لیے بلائے جان بن جائے, جیسے بن جاتا ہے لوگوں کے لیے کبھی اتنی مہنگی چیز کا تحفہ مل گیا اب یہ پتہ نہیں کس طرح اترے گا کیا ہوگا, وہ لے کے ایک تکلیف شروع ہو جاتی بندے کو. تو اس سے محبت تو نہ بڑھی نا, مقصد تو نہ پورا ہوا. تو یہ مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ کہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور پلٹانے والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق, یعنی احسن جو اس کے پاس احسن ہے, ٹھیک ہے, جو میکسیمم اچھا وہ کر سکتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ کر لے. احسن منہا,